بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و شکر و ثنا اس رب العالمین کے نام جو آنکھوں سے تو اوجھل ہے لیکن جب کبھی انسان اس کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے اپنے سے قریب پاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا رحمت للعالمین حبیبنا محمد و آل طاہرین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ مشعل راہ ہے جو ایک عرصے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پیر کے روز، اور کچھ عرصے سے الحمدللہ یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ہم فرزند رسول امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے خوبصورت مجموعے کے سلسلے میں ہم کچھ گفتگو کریں اور اس کے بارے میں جانیں۔ پچھلے ہفتے ایک ہم نے گفتگو شروع کی تھی، بہت ہی اہم گفتگو تھی دو اعتبار سے، ایک تو یہ کہ خود حضرت سید الساجدین کی دعا تھی اور دوسرا اعتبار یہ کہ ایک ایسے موضوع کے سلسلے میں دعا ہے کہ جس سے زیادہ تر انسانوں کی زندگی کا تعلق ہے، وہ ہے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں حضرت کی دعا۔ تیسویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، جس کو ہم نے پچھلی بار گفتگو کو شروع کیا اور آج ہم انشاءاللہ چاہیں گے کسی نتیجے تک یہ گفتگو پہنچ جائے۔ پچھلی بار بات ہوئی کہ قرض لینے دینے کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، بتایا گیا کہ قرض لینے سے ایک طرح سے منع کرتا ہے، انسان کے حتی الامکان کوشش کرے کہ قرض لینا نہ پڑے اس کو، لیکن اس طرف سے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان آتا ہے آپ کے پاس قرض لینے کے لیے تو آپ اس کو قرض دیجئے، اور قرض دینے کے بعد اس کو مہلت دیجئے، موقع دیجئے، زیادہ سختی نہ کریں۔ یہ دو باتیں تھیں۔ اس کے بعد قرض کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہے، بات یہاں پر آ کر رکی تھی کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے، قرض لینے کے بعد انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اسی گفتگو کو آج ہم الحمدللہ آگے بڑھائیں گے، اور آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل محترم جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی خوش آمدید۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کی خدمت میں بھی اور اسی طرح ناظرین کی خدمت میں بھی۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ پچھلی بار مجھے یاد آ رہا ہے کہ بہت ہی حساس موڑ پر آ کر ہماری گفتگو رکی تھی، بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ جو ہادیان امت ہیں، امت کے ہادی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا امتیاز اور خاص بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ بالکل اسی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں جیسے قوم کے دوسرے افراد۔ ایک بشری انسانی زندگی، ایسا نہیں کہ وہ جب ان کا دل چاہا انہوں نے ایک آرڈر کر دیا اوپر آسمان کی طرف اور ان کے لیے ایک معاہدہ نازل ہو گیا، ایک دسترخوان نازل ہو گیا، یا اگر کوئی مشکل ہے ان کی حل ہو گئی، نہیں۔ جس طریقے سے دوسرے افراد قوم کے زندگی گزارتے ہیں ایسے ہی وہ بھی زندگی گزارتے ہیں، یہی ان کا امتیاز ہے، یہی وہ کیفیت ہے، یہی وہ صفت ہے ان کی جس کے بعد وہ ایک آئیڈیل بن سکتے ہیں، ایک کامل آئیڈیل بن سکتے ہیں بشریت کے لیے۔
بالکل
اس کی ایک مثال یہی ہے دعا، تیسویں دعا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ قرض لینے کے بعد انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو سمجھتے ہوئے، اس کو درک کرتے ہوئے آپ نے دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ قرض سے نجات ملے۔ ہم اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے، اجازت دیں یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
میرے معبود محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج، اور مجھے ان کے صدقے میں اس قرض سے نجات دے جو میرے چہرے کو بگاڑ دے گا اور مجھے ذہنی طور پر پریشان کر دے گا اور فکری طور پر تشویش میں مبتلا کرے گا، اور جس کی ادائیگی کے لیے مجھے پوری زندگی صرف کرنا پڑے گی۔ اے میرے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض اور اس کی فکر سے اور اس کی پریشانی سے اور اس کی وجہ سے میری نیندیں حرام ہونے سے۔ پس اے اللہ، درود بھیج محمد اور آل محمد پر اور مجھے قرض کی پریشانی سے نجات دلا دے۔ اس سلسلے میں امام کی دعا کا وہ حصہ زیادہ قابل غور ہے جہاں امام فرماتے ہیں کہ مجھے قرض سے نجات دے، لیکن اس کے نتیجے میں ایسی ثروت اور دولت میں مبتلا نہ کر دے جس کی وجہ سے میں خود پسندی، تکبر اور دوسروں پر ظلم کا شکار ہو جاؤں۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
انجیل اہل بیت زبور علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسویں دعا ہے، آج ہماری گفتگو اسی پر ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا جو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہے۔ حضرت سید الساجدین نے کیا فرمایا ہے، آج ہم یہ دیکھنا چاہیں گے۔ بسم اللہ۔
ہم امام کی دعا پڑھ رہے تھے، اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں یعنی ناظرین کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، جہاں پہ امام نے فرمایا تھا کہ مجھے پروردگار عافیت چاہتے ہیں ایسے قرض سے کہ جہاں انسان کی آبرو چلی جائے، انسان کی فکر منتشر ہو جائے، انسان کا ذہن حیران و پریشان ہو، انسان کی ساری مشغولیت جو ہے اس میں لگ جائے قرض کو ادا کرنے میں، لہذا ایسے قرض سے پناہ مانگتے ہیں اور ایسے قرض سے عافیت چاہتے ہیں۔ اور عرض کیا کہ واعوذ بک یا رب من ہم الدین و فکرہ، اور اے میرے اللہ میں قرض کے ہم و غم سے پناہ، آپ تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں، و شغل الدین و سحرہ، اور قرض کی بنیاد پر جو انسان مشغول ہو جاتا ہے اس کا ذہن، یا جو بیداری اس کو کاٹنی پڑتی ہے اور جگنا پڑتا ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ فصلی علی محمد و آلہ، اور پھر جو ہے امام صلوات بھیج رہے ہیں محمد و آل محمد پر، یہی وہ رہبران وہ ہادی کی جنہوں نے ایسی ہدایتیں ہمارے لیے کی ہیں، وہ عائز نمین ہوں اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے تمام فرماتے ہیں وہ استجیر و بکا یا رب من ذلت ہی فی الحیات، کی اہم ترین نقطہ جو یہاں پر ہے وہ قرض کے مسئلے میں وہی ذلت کا مسئلہ ہے، جو امام نے بار بار مختلف انداز سے، یعنی اسی مختصر سی دعا میں مختلف انداز سے اس مطلب کو طرف انسان کو متوجہ کیا ہے کہ جس چیز کی انسان کو حفاظت کرنی ہے وہ اپنی شرافت اور عزت اور کرامت کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ سرمایہ اللہ نے کہا لقد کرم نہ بنی آدم، ہم نے انسان کو کرامت و شرف و عزت ادا کیا ہے، اور یہ سب سے بڑا انسان کا سرمایہ ہے، چونکہ یہ سرمایہ اگر انسان محفوظ کر لیتا ہے تو باقی ساری چیزیں خود بخود اس کی
محفوظ ہو جاتی،
محفوظ ہو جائے، عزت محفوظ ہوگی تو انسان گناہ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، فلاں کام نہیں کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی عزت کی اسے فکر ہے، اللہ کے سامنے اپنی عزت کو بچانا چاہتا ہے، آئمہ کے سامنے عزت کو بچانا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے عزت کو بچانا چاہتا ہے، بہت سارے گناہ سے انسان اس وقت بچ جاتا ہے اگر اس کو صرف ایک فکر ہو جائے کیا کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو جو سب سے پہلا درس سیکھنا چاہیے اور سب سے پہلا درس دینا چاہیے وہ عزت کا درس ہے، عزت کا درس دیا جائے، عزت کا درس لیا جائے، عزت کے درس کو محفوظ رکھا جائے۔
صحیح، آپ کی جگہ یہ یاد آ رہا ہے، شاید معصوم کی زبان سے بھی نقل ہوا ہو کہ عزت اگر کسی کے خطرے میں ڈال دی ہے آپ نے تو اس کے شر سے پھر آپ بچیے،
یہ بھی ہے نتیجہ اس کا، یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اگر عزت،
پہلے تو یہ کہ انسان کو اس بات کا حق ہی نہیں حاصل ہے کہ اپنی عزت کو یا کسی غیر کی عزت کو، کسی بھی انسان کی عزت کو وہ خطرے میں ڈالے، نہ اپنی عزت کو خطرے میں ڈالنے کے انسان کو حق ہے۔ روایت میں جملہ موجود ہے کہ انسان ہر چیز کو اپنے داؤ پہ لگا سکتا ہے لیکن عزت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا، یعنی ایسے حالات پیدا ہوں کہ انسان کو دوسرے بہت سارے کام کرنے پڑے، نجس غذا کھانی پڑے، نجس، اس طرح روایت جملے ہیں کہ، لیکن اگر جہاں عزت کا معاملہ کرنا پڑے تو انسان کو کہا کہ نہیں، عزت کا معاملہ انسان نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ وَأَسْتَجِيرُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ ذِلَّتِهِ فِي الْحَيَاةِ، اے میرے اللہ میں قرض کی ذلت سے اپنی زندگی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، قرض کی ذلت سے، چونکہ قرض کی ذلت کب ہوتی ہے؟ اگر انسان ایک وقتی طور پہ ایک واقعاً بڑی ضرورت پیش آئے اور جا کر کسی سے قرض لے کر اپنی ضرورت کو پورا کر کے پھر جلدی سے قرض کو ادا کر دے تو یہاں پر کوئی ذلت نہیں ہوتی، لیکن ذلت کے حالات کب پیدا ہوتے ہیں؟ وہی جب انسان قرض لے، پھر ایک سے لے، پھر دوسرے سے لے، پھر دوسرے سے لے کے تیسرے کو دے، پھر یہ سلسلہ انسان اپنی آپ کی زندگی کو جو ہے قرض کی زندگی میں ڈال دے، پھر جس کے سامنے جاتے اسے شرمندگی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، اس سے امام پناہ مانگ رہا ہے۔ وَمِن طَبِعَتِهِ بَعْدَ الْوَفَاتِ، حتیٰ مرنے کے بعد بھی اس کے مثلا قرض ادا نہیں ہوا، قرض ادا کرنے میں کوتاہیاں کی، قرض ادا کرنے میں دوسروں کے خیال نہیں رکھا، خب اس کا نتیجہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ہوگا، اس کی سزائیں، اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، پھر جو ہے امام محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں کہ بزرگ ترین عمل اور اہم ترین عبادت ہے۔ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، یہاں پہ عرض کر دوں بیچ میں، کہ حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فرمانا ہے کہ میں نے بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا تمام ذکر میں، لیکن محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے سے بڑھ کر مجھے کوئی ذکر نہیں ملا۔ یہ واقعی ایک عظیم ذکر ہے جس میں بہت ہی اہم توحیدی نقطے پوشیدہ ہیں کہ اتنی ساری عظمتوں اور شرافتوں کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے اوپر رحم کرنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، یعنی خود اس میں ایک بہت ہی اہم توحید کا نقطہ بھی پوشیدہ ہے کہ گویا اللہ کے محتاج ہیں، یعنی رسول اللہ اتنی ساری عظمتوں کے باوجود بھی ابھی بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے محتاج، اللہ کے رحم کے محتاج ہیں، اللہ کے کرم کے محتاج ہیں، اور سب سے بڑا عمل بھی یہ بتایا گیا کہ کیا جائے، محمد و آل محمد پر صلوات بھیجی جائے۔ و اجرنی من ہو بے وس ان بے اس ان فاضل و کفاف ان واصل، اور اے میرے اللہ نجات کیسے دے؟ وسعت کے ذریعے سے، رزق میں وسعت کے ذریعے سے، رزق میں توسعے کے ذریعے سے، فضل پروردگار شامل ہو کہ در حقیقت رزق کا سارا کام جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ عام طور سے جو کام اللہ کا ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور مشکلات اسی لیے پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اللہ کا کام ہے رزق دینا، لیکن ہم کوشش کرنے کے بغیر جو ہے وہ رزق جو ہے اپنا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ والا کام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔
صحیح، بقول ایک صاحب،
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔
صحیح، بقول ہمارے ایک دوست کے، وہ ایسے مذاق میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کا درد سر جو ہوتا ہے وہ کیوں اپنے ذمے آپ لے لیتے ہیں؟
وہ اہم نقطہ ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ انسان بنے، یا ایہا الانسان انک کادہ ان اللہ کدہ، انسان کا کام اللہ کی طرف جائے، کمال کی طرف جائے، انسانیت کی طرف جائے، یہ انسان کا کام ہے۔ اللہ کا کام ہے کہ انسان کو رزق دے، لیکن انسان نے بالکل معاملہ الٹ دیا ہے۔ جو کمالات چاہیے انسان کو وہ تو انسان نے کہا اللہ سے حوالے کر، اللہ آ کے تو سب کچھ کرتا رہے، اپنی طرف لے آنا، تو اپنی طرف لے آ، تو مجھ سے قریب ہو، لیکن جو کام اللہ کا ہے رزق دینا وہ اپنے ہاتھ میں، سارا رزق مجھے اپنے ہاتھ میں لینا ہے، یہاں سے مشکل پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر امام اس کے بعد بہت ہی اہم نقطہ کہ کیوں قرض لینے کی حالت پیدا ہوتی ہے اس کی طرف متوجہ کریں، یعنی بنیاد، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر انسان کو قرض لینا پڑے۔ ایک وجہ تو یہ سب کے لیے معلوم ہے اور محسوس ہے کہ انسان محنت نہیں کرے، کوشش نہ کرے، کہ اسلام میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، کار و کوشش و زحمت کی اس قدر تاکید کی گئی کہ اصل میں یہاں پر گفتگو ہو تو چند پروگرامس چاہیے جہاں پر آ کر واقع اس کے لیے گفتگو کرنا چاہیے، ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ انسان متوجہ کہ اسلام کتنی تاکید کرتا ہے۔ تو ایک وجہ جو سب کے لیے واضح ہے کہ کم کاری اور کوتاہی اور سستی، اس کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، اسے قرض لینا پڑتا ہے۔ لیکن دوسری وجہ کی جو جس کی طرف عام طور سے انسان توجہ نہیں کرتا، اس کی طرف امام توجہ دلا رہے ہیں کہ قرض کی وجہ کیا بنتی ہے۔ وجہ یہ بنتی ہے کہ انسان جو ہے اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں گزار رہا ہوتا ہے، خرچ میں جو ہے وہ اسراف کر رہا ہوتا ہے، تبذیر کر رہا ہوتا ہے،
ایک بڑی وجہ
بے راہ روی کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ یعنی عام طور سے انسان اگر مناسب انداز سے کار و کوشش کر رہا ہو تو اس کی زندگی کا خرچ وہ نکال سکتا ہے عام طور سے، لیکن ایک وقت انسان کے پاس جتنی درآمد ہوتی ہے اس درآمد کو بے رویے طریقے سے استعمال کرتا ہے، آمدنی کو، ہاں اپنی آمدنی کو برے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اقتصاد، اصل اقتصاد کے معنی ہی اعتدال سے تمام مسائل کو لے کے چلنا، چاہے وہ مالی مسئلہ ہو چاہے زندگی کا دوسرا مسئلہ ہو۔ اقتصاد کے معنی، اقتصاد کا ترجمہ اکنامی کیا جاتا ہے، اکنامی صحیح مناسب ترجمہ نہیں ہے، اقتصاد یعنی اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر چلنا۔ امام آ کر وہاں پر یہ اس نقطے کی طرف متوجہ کرے، امام فرماتے ہیں کہ وحجبنی ان الصرف والازدیاد، اے میرے اللہ تو مجھے بچا لے کہ میں اپنی زندگی میں فضول خرچی نہیں کروں، ازدیاد نہیں کروں، زیادہ غیر ضروری خرچے لا کر نہیں ڈال دوں، کیونکہ جب غیر ضروری خرچ کرنے کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے تو یہ خرچہ بڑھتا چلا جاتا ہے، رکنے والا نہیں ہوتا۔ لہذا انسان آئے حساب کرے، کتاب کتاب کرے، اچھی بات ہے کہ انسان زیادہ کمائے، زیادہ درآمد حاصل کرے، زیادہ خرچ کرے، لیکن ایک اقتصاد ہونا زندگی میں ضروری ہے، اپنے حساب کتاب کے ساتھ آ کر انسان اپنی زندگی،
یہ ایک اہم نقطہ ہو سکتا ہے۔ اس کی طرف خود حضرت فرزند رسول نے بھی اشارہ کیا ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے، غیر ضروری خرچ، انسان کے اندر کبھی کبھی عادت پیدا ہو جاتی ہے، غیر ضروری خرچ خود ہی تراشتا ہے وہ اپنی زندگی میں، اس کے بعد وہ ان کو اپنی زندگی کی ضرورت محسوس کرنے لگتا ہے۔ یعنی ہو سکتا تھا کہ اگر وہ تھوڑا سا غور کرتا، فکر کرتا اور وہ خرچ نہ کرتا وہاں پر، تو کوئی خاص مشکل پیش نہ آتی،
بالکل
اس کا سرمایہ بھی بچا رہتا۔
ابھی بڑی بڑی کمپنیوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بڑے بڑے سائیکولوجسٹ کو لا کر بٹھائے ہوتے ہیں، وہ صرف یہ کام کر رہے تھے کسی پروڈکٹ کو کس طرح بنائے کہ انسان کی جو ضرورت نہیں ہے وہ اس کو ضرورت لگنے لگے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے اور ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے، اس کے ظاہری حالت کے ذریعے سے انسان ایک مال میں، ایک سپر مارکیٹ میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈھونڈتا ہے، ادھر ادھر ضرورت نہیں تھی، اور کہا کہ بازار میں آپ زیادہ نہیں جائیں، بازار میں شیطان، شیطان کس معنی میں، اسی معنی میں شیطان، یعنی بہت ساری چیزیں انسان کی ضرورت کے نہیں،
لیکن اس کو ضرورت بنا دیا گیا ہے،
اسے ضرورت بنا دیا گیا، لہٰذا جو اپنی ضرورت کی چیز ہے وہ جائے بازار سے لے کے آئے، لیکن یہ نہیں کہ جا کر پورے بازار میں ٹہل لو کہ دیکھیں کیا چیزیں ہیں جو ہماری پھر وہ ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن کمپنیوں کا کام ہے کہ ایسے انداز سے اس کو پیش کیا جائے کہ وہ انسان کو ضرورت لگنے لگے، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک ضرورت پیش آتی ہے، یہاں پر امام یہ بنیادی دعا کر رہے ہیں کہ بے فضول خرچی سے ہمیں بچائے پروردگار، تاکہ قرض کی ذلت تک ہمیں جانا نہ پڑے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پھر فضول خرچی سے بچانے کا مطلب یعنی قرض نہ لینا پڑے، پھر کوئی خرچی نہ کرے، کوئی صدقہ نہ دے، کوئی خیرات نہ کرے، پھر فوراً امام دعا فرماتے ہیں۔
معاف کیجیے گا، اجازت دیں یہاں پر، ایک بہت ہی اہم موڑ پر ہماری گفتگو رکی ہے، وقت ہو چلا ایک بریک کا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔
بالکل،
ایک نقطہ ہے بہت ہی اہم مولانا نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں اور بہت سے خرچے ایسے ہیں کہ جو ہماری زندگی کی ضرورت میں ان کا شمار نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف اس لیے پیسہ لیتے ہیں کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ آپ کو وہ اپنی ضرورت لگنے لگے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیں، ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آتے ہیں آپ کے پاس۔
يا مقضي الخيرات، 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 يا مقضي الخيرات۔
ناظرین، اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر یہ ہماری ویب سائٹ ہے، آپ جا کر ہمارا یہ پروگرام اور دیگر پروگرام جو سحر عالمی نیٹ ورک کی اردو سروس کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اردو ایٹ دی ریٹ آف سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اگر کوئی بات اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے ناظرین کی طرف سے پچھلی گفتگو کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں یہاں پہ اس کا جواب میں آپ سے لے لوں، کیونکہ دعا جو ہماری ہے وہ قرض کے سلسلے میں ہے۔ یہ سوال البتہ میرے ذہن میں بھی تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل سکا۔ وہ کہتے ہیں کیا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں سے قرض لیا کرتے تھے؟
جی،
مطلب وہی آپ نے البتہ
اشارہ کیا،
اشارہ طرف
کیا تھا کہ خود امام سید سجاد علیہ السلام کی زندگی میں روایت میں کہیں ایسا نہیں نظر آیا کہ جہاں پر امام نے قرض لیا ہو، لیکن ہاں دوسرے امام سے ہے، مثلا خود جیسے پیش کہتے امام علیہ السلام سے کہ مثلا گھر میں گئے دیکھا کچھ نہیں ہے، اور ایسے حالت میں جا کر بہترین صورت یہ ہے کہ وقتی طور پر قرض لیا جائے، اس کو ادا کیا، قرض لے کر دیکھا وہ کوئی دوسرا مثلا قمبر جو پریشان حال تھے وہ قرض بھی ان کو اٹھا کے دے دیا۔ خوب، قرض لینا ایک شرعی اعتبار سے بالکل جائز عمل ہے، مگر یہ کہ ہاں اچھے ارادے سے فوراً اس کو جلدی سے جلدی ادا کرنے کے ارادے سے، قرض دینے کی تاکید بھی بہت زیادہ کی گئی ہے۔ خود امام سید سجاد علیہ السلام کے بارے ممکن ہے کہ کربلا سے واپسی کے بعد اور شام سے واپسی کے بعد ایسے حالات رہے ہوں کہ شروع میں قرض لینا بھی پڑا ہو، لیکن یہ کبھی میری نگاہ میں کم سے کم یہ نہیں ہے۔ بعد میں خود امام سجاد علیہ السلام نے اپنی اتنے زیادہ کام انجام دیتے تھے کہ اپنی ضرورت تو چھوڑ کر صرف اپنے خاندان کی نہیں بلکہ مدینے والوں کی ساری ضرورتوں کی بھی، جو فقیر تھے، جو محتاج تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شاید امام کو خود کبھی قرض لینا نہ پڑا ہو، لیکن حتیٰ یہ دعا اس لیے بھی کہ انسان پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے کہ کبھی قرض لینا اسے نہ پڑے، قرض کی ذلت
قرض لینے کی نوبت
جانا
نہ پڑے۔ اس دعا سے کہیں محسوس ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے قرض لیا ہے اور قرض لینے کے بعد دعا،
یہ کوئی ایسے ضروری چیز نہیں ہے، البتہ لینے میں بھی کوئی حرج
نہیں
اگر صحیح اصولوں کے ساتھ قرض لیا جائے۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس پر کہ امام نے بنیادی وجہ بتائی کیوں قرض لیا جاتا ہے۔ کبھی انسان کی بات یہ چل رہی تھی کہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن ضرورت بن جاتی۔ مجھے بیچ میں ایک بہت اچھا سا وہ یاد آ رہا تھا، ایک انٹرویو لیا جا رہا تھا، چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ، عام طور سے ایک بہت زیادہ قرض جو شادیوں میں لیا جاتا ہے، شادی کرنا ہے، جہیز دینا ہے، یہ کرنا ہے۔ ایک خاتون سے ایک انٹرویو لیا جا رہا تھا، اس نے پوچھا کہ آپ کو جہیز میں یہ سامان جو ملے، یہ جو آپ سامان خرید رہی ہیں، تو کیا اس کو استعمال کریں گی؟ یا مثلا کسی سے پوچھا یہ استعمال کیا ہے؟ شاید ممکن ہے کہ ایک سامان خرید کے 20-20 سال تک پڑا ہو،
ایسے ہی رکھا رہتا ہے،
اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضرورت نہیں تھی اس کی، بغیر ضرورت کے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں آس پاس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھری پڑی ہوتی ہیں کہ جو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو استعمال کرنے کی بھی کبھی کبھی انسان استعمال کرنے بھی لگتا ہے ضرورت کے نہ ہونے کے باوجود بھی، لیکن کبھی بہت ساری چیزیں ایسی جس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، لیکن وہ قرض لے کے فراہم کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرض کی شرمندگی اور ذلت بھی کبھی کبھی اسے اٹھانا پڑتی ہے کہ پروردگار جو ہے ہر ایک کو اسے محفوظ رکھے۔ امام اس کے آگے بڑھ کے فرماتے ہیں وَعَلِّمْنِي حُسْنَ التَّقْدِيرِ، اور اے میرے اللہ، یہ جملہ چھوٹ گیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان جو ہے فضول خرچی نہ کرے تو مثلا کسی کو خیرات نہ کرے، صدقہ نہ دے، امام نہیں، اس کے فوراً بعد فرماتے ہیں وَقَوَّمْنِي بالبذل والاقتصاد، پروردگارہ تو مجھے صحیح راستہ اس طرح سے لے چل صحیح راستے پر کہ جہاں ہم بذل بھی کر رہے ہوں، خرچ یعنی کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، محتاج کو دے رہے ہوں، بخشش کر رہے ہوں، یہ نہیں کہ قرض لینا قرض ہمیں نہیں لینا پڑے لہٰذا ہاتھ اپنا روکے رکھو کسی کو کچھ دینا تاکہ مجھے بعد میں قرض نہ لینا،
نہ کسی سے لیں گے
نہ کسی سے لیں گے، نہیں دینا ضروری ہے، دے والے اقتصاد اور اعتدال زندگی میں ہو، وعلمنی حسن التقدیر، اور پروردگارہ تو مجھے یہ تعلیم دے کہ میں کس طریقے سے خوبصورت انداز سے اپنی زندگی کو اس طرح مینج کروں کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ نظر آئے، تقدیر یعنی ہر چیز اپنے اندازے کے مطابق ہو، کب کہاں پہ کتنا خرچہ کرنا ہے، مثلا تعلیم پہ کتنا خرچہ کرنا ہے، پڑھائی پر کتنا خرچہ کرنا ہے، غذا پہ کتنا خرچہ کرنا ہے، دسترخوان پہ کتنا خرچہ کرنا ہے، ڈیکوریشن پہ کتنا خرچہ، یہ تقدیر ہے، یعنی ہر چیز کو صحیح اندازوں پر لے جا کر رکھنا تاکہ انسان اس کی زندگی اپنے صحیح مقدرات کے ساتھ ہو، یعنی تقدیر کی ایک صحیح پہلو یہ ہے۔ وَقْبِزْنِي بِلُطْفِكَ عَنِ التَّبْذِيرِ، اور پروردگارہ اپنے لطف و کرم سے مجھے وہی فضول خرچی سے اور تبذیر سے، کہ قرآن کہتے ہیں ان المبذرین کانوا من اخوان الشیطان، اخوان یہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ وَأَجْرِ مِنْ أَسْبَابِ الْحَلَالِ أَرْزَاقِي، اور اے میرے اللہ حلال اسباب اور حلال وسائل کے ذریعے سے تو میرے رزق کو جاری رکھ۔ وَوَجِّهْ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ إِنْفَاقِي، اور نیک کاموں میں جو ہے انفاق کرنے کی بھی مجھے توفیق دیتا رہے اور مجھے اس رخ کی طرف موڑتا رہے۔ وَزْوِ أَنِّي مِنَ الْمَالِ مَا يُحْدَثُ لِي مَخْيَلَةً أَوْ تَعَدِّيًا إِلَى الْبَغْيِ، اور پروردگارہ ایسے مال سے تو مجھے دور رکھ۔ یہ دیکھیں بہت ہی قرض کے بارے میں دعا ہے، لیکن امام یہاں پہ دعا کیا فرما رہے ہیں، پروردگارہ تو مجھے ایسے مال سے دور رکھ، ایسے مال سے بچا کہ جس کے نتیجے میں ہمارے اندر غرور پیدا ہو اور ہم جو ہے نافرمانی اور بغاوت اور طغیان کی طرف چلے جائیں، سرکشی پہ چلے جائیں۔ جو مال کبھی کبھی اگر کمزور انسان کے پاس، دو اس سے پہلے دعا میں عرض کی، اگر کمزور انسان کے پاس زیادہ مال آ جائے، جس کی روحی طاقت مضبوط نہ ہو، جس کی فکری طاقت کمزور ہو، تو ممکن ہے کہ وہ بغاوت اور سرکشی اور طغیان اور نافرمانی اور غرور اور بہت سارے گناہ میں اپنے آپ کو مشغول کر لے، کیونکہ اہل نہیں تھا مال کا اور نہ اہل کے پاس مال آ گیا۔ او ماں اتعقب منہ طغیان، جس کے نتیجے میں ایسا مال کی جس کے نتیجے میں وہی طغیان آ جائے۔ اور یہ دعا کا تقریباً آخری حصہ ہے جس میں امام فرماتے ہیں اللہم حبب الی صحبت الفقراء، پروردگارہ فقیروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی احوال پرسی کرنا، ان کے پاس آنا جانا، یہ مجھے عزیز لگے، مجھے پسند ہو، یعنی یہ بہت ہی اہم نقطہ، یعنی انسانوں کو، انسانوں کی ابھی تقسیم کیا آج کی دنیا میں انسانوں کو تقسیم کیا ہے، مالدار لوگ، فقیر لوگ، بے مال۔ خب مالدار لوگوں کے کا اسٹیٹس اپنا الگ ہوتا ہے، اس اسٹیٹس سے آ کر ایک فقیر انسان کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا، اپنے قریب بٹھانا، اپنے آس پاس رکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہاں امام دعا کیا فرماتے ہیں، امام اسلام میں جو ہے انسان کی تقسیم یہ نہیں کہ مالدار انسان اور غیر مالدار انسان، یہ تقسیم نہیں ہے، بلکہ انسان اسلام کے نزدیک انسان کی تقسیم یہ ہے کہ باشرف انسان اور بے شرف انسان، باکردار انسان اور بے کردار انسان،
با تقوی انسان
اور بے تقوی انسان، با عزت انسان اور بے عزت انسان، یہ تقسیم ہے اسلام کے نزدیک،
مال کی بنیاد پر تو ہے ہی نہیں،
مال کی بنیاد پر نہیں۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ فقیروں کے درمیان کوئی بہت سارے لوگ ممکن ہے فقیر ہوں، فقیر مراد یعنی کہ بھیک مانگنے والے، فقیر یعنی وہ کہ جو اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو ابھی نہیں چلا پا رہا ہے مشکلات سے، امام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مجھے پسند ہو، کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں یہ بار بار نظر آتا ہے کہ جا کر بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، امام حسن السلام کو فقیروں نے بلایا، بھیک مانگنے والوں نے، امام حسن السلام جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر ان سب کو دعوت دی اور اپنے گھر پر لے آیا اور ان کو پھر کھانا کھلایا، یعنی یہ امام فرمایا یہ مجھے اچھا لگے، یہ کام جو ہے، یہ نہیں کہ ناگواری کی بنیاد پر ووٹ لینے کے لیے اور عزت دار بننے کے لیے تو آدمی فقیروں کے پاس بھی جا کے بیٹھتا نا، بلکہ امام فرماتے ہیں پروردگارہ تو اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے کہ محبت کی بنیاد پر میں جا کر فقیروں کے درمیان،
اگر میں یہ کام کر رہا ہوں، مل رہا ہوں فقیروں سے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں تو محبت کی وجہ سے،
محبت کی بنیاد پر۔ وَعَيْنِي عَلَىٰ صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ الصَّبْرِ، اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں، ان کی مشکلات کو سننے میں، ان کی باتوں کو سننے میں، ہمیں صبر کے ذریعے سے تو میری مدد فرما۔
صحیح جون صاحب، مجھے ساتھی بتا رہے ہیں وقت تو چلا ہی بریک اپ، یہاں پر کچھ فقرات دعا کے باقی ہیں، وقت بھی ہمارے پاس کم ہی باقی، اجازت دیں
چند فقرے ہیں انشاءاللہ،
باقی ماندہ وقت میں اس پر ایک نظر کرتے ہیں۔ ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، مشعل راہ ابھی جاری ہے۔
اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد محمد.
آئیے ناظرین بات کو آگے بڑھاتے ہیں, وقت کم ہے اور میں سمجھتا ہوں کچھ فقرات ابھی باقی ہیں. تیسویں دعا کے بسم اللہ.
بس یہ تقریباً آخری فقرے ہیں امام سید سجاد علیہ السلام کے, کہ امام نے یہاں پر ایک دوسرا دروازہ آگے کھول دیا کہ فقر ہے, غربت ہے, ممکن قضا ہو, ممکن دین قرض لینا پڑا ہو, یا اور اس کے قرض کی ادائیگی کے تمام راستے بھی امام بتا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد یہاں پر ایک دوسرا باب کھولتے ہیں امام, ایک بہت بڑا باب, کہ انسان کی نگاہ میں فقط یہی دنیا نہیں ہو بلکہ ایک اور بھی بڑی زندگی ہے جو انسان کے سامنے ہے. کبھی کبھی ممکن اس دنیا میں کوئی مشکلات کا سامنا پڑ بھی جائے تو انسان یہ نہ سمجھے کہ ہماری زندگی یہیں پر اسی حالت میں ختم ہو رہی, بلکہ امام فرماتے ہیں, دعا کرتے ہیں, وما زویتانی من متاع الدنیا الفانیہ, اگر کبھی اس دنیا فانیہ میں ہماری قسمت میں یا ہمارے زندگی کے لیے مناسب یہ نہیں تھا کہ مجھے زیادہ مال و دولت ہو اور مشکل میں زندگی گزارنی پڑی, تو یہاں پہ دعا کر رہے ہیں, فسخرہ لی فی خزائنک الباقیہ, اے میرے اللہ تو جو ہے ہمارے باقی خزانوں میں میرے حصے کو محفوظ رکھ, وجعل ما خولتنی من حطامہا واجلت لی من متاعہا بلغتن الی جوارکا, اور اے میرے اللہ یہ دنیا کے جو کچھ دولت مال و دولت ہے اس سے جو اگر یہ خالی ہوا ہے اور اگر اس تک ہم نہیں پہنچے ہیں تو یہ تیرے بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ بنے, تیرے قریب ہونے کا ذریعہ بنے. انسان شکست نہ کھا جائے, انسان احساس ذلت نہ کرنے لگے اگر جو ہے اس کے پاس متاع دنیا کی کمی ہے, اگرچہ کوشش کرے کہ وہ حاصل کرے, وہ وصلتن الی قربک, اور تیری قربت کا ذریعہ بنے, کہ وہ ذریعتن الی جنت کا, تیری جنت تک کا ذریعہ بنے, انک ذو الفضل العظیم انت الجواد الکریم, کی یہ الہی صفت ہے جس کی بنیاد پر وہ جود و سخی اور کریم ہے, اور انسان بھی اس کے جود و سخا کے نتیجے میں جو ہے صاحب عزت و کرم ہو سکتا ہے.
الحمدللہ, ایک خوبصورت دعا, اس کی شروعات بھی بڑی خوبصورت صلوات کے ساتھ شروع ہوتی ہے دعا, اور وانت الجواد الکریم, بہت پیارا جملہ, اس پر بات آ کر ختم ہوتی ہے. دعا ہے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں, ہو سکتا ہے انسان مقروض نہ ہو لیکن اس کے لیے بھی یہ دعا ہے. ہمارے محترم مہمان نے فرمایا تاکہ قرض لینے کی نوبت نہ آئے زندگی میں, جتنا انسان اپنے کو قرض سے بچا سکے اور اپنی عزت, آبرو, احترام, جو کرامت اللہ نے اس کو عطا کی ہے محفوظ رکھ سکے اتنا اچھا ہے. شکر گزار ہوں مولانا اختر عباس جون صاحب, بہت ہی پیاری, بڑی مفید اور اچھی گفتگو تھی, میرے لیے مفید, یقین ناظرین نے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا, اور بہت سی باتیں, بہت سے سوالات جو آپ کے ذہن میں رہے ہوں گے اس حوالے سے ان کو جواب ملا ہوگا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, خدا جزائے خیر دے آپ کو. ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا اس پروگرام میں ساتھ دیا, وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, میں اسی دعا پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک ایسی دعا ہے جو ماہ مبارک رمضان میں زیادہ پڑھی جاتی ہے, اللہم اغض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر, التماس دعا.